نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی یہ بیٹی نے بہت پیاری تلاوت کی آپ کے سامنے آیات کی قرآن کریم میں جہاں پر روزے کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں وہ آیات انہوں نے تلاوت کی ہیں اور اسی جگہ پہ رمضان المبارک کا بھی ذکر آیا کہ کیا مہینہ ہے رمضان کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی رحمت جو ہم پر ہے اس کا ظہور فرمایا. اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار رحمتیں ہیں ہمارے اوپر, لیکن جو اس کی سب سے بڑی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن, اس کے بعد کیا ہے؟ علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت رحمان لا کر اور پھر فرمایا رحمان نے سب سے بڑی رحمت جو انسانیت پر کی ہے وہ ہے کہ ان کو قرآن سکھایا. تو یہ مہینہ کس کا ہے؟ قرآن کا مہینہ. ہم سوچتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ ہے, ہاں ٹھیک ہے روزوں کا بھی مہینہ ہے, ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں, لیکن اصل میں یہ قرآن کی سیلیبریشن کا مہینہ. آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی رحمت ہم پر کی ہے اس کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا ہے. تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہوا, یہ برکتوں کا مہینہ ہوا, یہ واحد وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو, اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو اس کی فضیلتیں بتایا کرتے تھے, ان کو مبارک بادیں دیا کرتے تھے جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا. تو ہم بھی کہتے ہیں نا رمضان مبارک, یہ سنت ہے. مبارک کا مطلب کیا؟ برکت والا. یعنی برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر, یعنی اس مہینے میں اتنی خیر ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں ایسے سمجھ لیں جیسے بارش برستی ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت برستی ہے اس مہینے میں. مگر بارش سے کیا ہر ایک فائدہ اٹھا لیتا ہے؟ نہیں, بارش سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں اس سے فیض یاب ہوں. اسی طرح رمضان کی برکتیں اور رحمتیں تو عام ہیں, ہم لینے والے اگر بنیں گے تو مالا مال ہو کے نکلیں گے اس مہینے سے. یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے. اس میں صرف زمین پہ تیاریاں نہیں ہوتی, آسمانوں پہ تیاریاں ہوتی ہیں. یعنی ایک واحد مہینے میں آسمانوں پہ بھی کیا تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جنت اللہ کی رحمت ہے نا, کیوں کھولے جاتے ہیں؟ اس لیے کھولے جاتے ہیں. جنت کے ویسے کتنے دروازے ہیں؟ آٹھ دروازے ہیں. شاباش, آٹھ دروازے ہیں جنت کے, اور ہر دروازے سے مختلف قسم کے لوگ داخل ہوں گے. جیسے باب الصلاح ہے, باب الجہاد ہے, باب الصوم ہے, الریان جو ہے باب الصوم, یعنی ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کہ روزے دار اس میں داخل ہوں. لیکن سارے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے لوگوں, ایک دروازہ نہیں کھولا ہوا, تمہارے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے, یعنی نیکیاں کرو اور سارے دروازوں سے داخل ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر بھی انتظام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں اب ان کے پاس چانس ہے کہ وہ کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کون ہے جو آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آٹھوں دروازے پکاریں گے کہ آؤ ہماری اندر سے داخل ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں موقع دیتے ہیں کہ انسان ایک نیکی نہیں طرح طرح کی نیکیاں کرے اور ہر دروازے سے داخل ہونے والا بن جائے. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ سات. ٹھیک ہے, آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے. اللہ نے جہنم کے 8 دروازے نہیں رکھے، جہنم کے کم رکھے ہیں. اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں داخل ہوں، جہنم میں نہ جائیں. تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یہ کس چیز کی خبر ہے؟ کہ لوگوں باز آ جاؤ، اب کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے جہنم کے حقدار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ. اور دوسرا اعلان کرنے والا کہتا ہے، اے شر کی طرف بڑھنے والے رک جا، بس کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انتظام ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ شیاطین، سرکش شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جائے. ان کو قید کر دیا جاتا ہے کس لیے؟ تاکہ یہ میرے بندوں کو نہ ستائیں، ان کے اندر وسوسے نہ ڈالیں. آپ نے دیکھا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ جو کبھی سارا سال مسجد نہیں جائیں گے وہ بھی رمضان میں چلے جاتے ہیں. وہ بندہ جو کبھی کوئی اور نیکی کا کام نہیں کرتا وہ پھر بھی کرنے لگتا ہے رمضان میں. کیوں؟ شیطان بند ہے، پتہ چلتا ہے نا، شیاطین بند ہے. وہ جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا تھا وہ قرآن کھول لیتا ہے. وہ جو میوزک سنتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں رمضان ہے نا، میوزک بند کر دو. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو واقعی بند کیا ہے. اور نفس ہمارا جو دوسرا دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمزور کرنے کے لیے روزے کا حکم دے دیا کہ نفس بھی تمہیں نہ اکسائے. شیطان کو بھی بند کر دیا، نفس کی اکساہٹوں کو بھی بند کرا دیا، تاکہ آپ خوب خوب نیکیاں کر سکو. اللہ نے تو سارا نیکی کا ماحول بنا دیا ہمارے لیے، ہر طرف نیکی کا ماحول ہے، لیکن شیطان بھی قید ہو گئے، جنتوں کے دروازے بھی کھل گئے، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اتنی طرح کے ہمیں اس مہینے میں رحمتوں کے، برکتوں کے سمیٹنے کے انتظام کر دیے ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی محروم رہ جائے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. یہ ایسے ہی ہے، آپ نے وہ پروگرام دیکھے ہوں گے جن میں کہیں انہوں نے گاڑی کھڑی کی ہوتی ہے، کہیں انہوں نے کچھ اور انعام رکھے ہوتے ہیں، کوئی چیزیں، کوئی سونے کا سیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، چیزیں ہیں، کہتے ہیں اب آپ اس کو جیتو، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی وہ آپ کو امتحان لیتے ہیں آپ کا. اور اس کے بعد کوئی گاڑی جیت جاتا ہے، کوئی موٹر بائک جیت جاتا ہے، کوئی زیور جیت لیتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا. تو طرح طرح کے انعامات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایسی جگہ سجائی ہے جس میں طرح طرح کے انعامات ہیں، کہیں بخشش ہے، کہیں اللہ کی رضا ہے، کہیں جنتیں ہیں، کہیں ثواب کے ڈھیر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب دوڑ لگاؤ، اب جیتو ان کو. لیکن یہاں پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انعام تھوڑے ہوتے ہیں اور حاصل کرنے کی خواہش والے زیادہ ہوتے ہیں. ہر کوئی سوچتا ہے پتہ نہیں میں کیسے جیت سکتا ہوں، اتنے سارے لوگ ہیں ان میں کیسے جیتوں گی. گاڑی ایک رکھی ہوتی ہے انہوں نے، بائک دو چار رکھی ہوتی ہیں، تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر چیزیں ہیں. وہ کہتا ہے چیزوں کی کمی نہیں، انعام کی کمی نہیں، تم آگے بڑھو، تم کوشش کرو، تم سب جیت سکتے ہو. کوئی ایسی جگہ بھی آپ نے دیکھی جس میں سارے ہی جیت جائیں، سب کوئی فرسٹ پرائز مل جائے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے ہاں سارے ہی جیت سکتے ہو، سارے بڑے بڑے انعام حاصل کر سکتے ہو، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوڑ کے تو دکھاؤ، سبقت تو لے کے دکھاؤ. اور یہ انعام کیوں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں، اور اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ آپ روزہ رکھو، آپ اور نیکیاں کرو؟ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. وہ بندہ جو پورا سال اللہ تعالیٰ کو بھول کے گزار رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے اس کو چانس دکھاؤں، ایسے انعامات اس کو دکھاؤں کہ یہ میری طرف پلٹ آئے. صرف یہ مقصد ہے کہ انسان سارا سال اللہ کو بھولا رہتا ہے، سارا سال اس کو اللہ تعالیٰ ویسے یاد نہیں آتا جیسے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اب ایک مہینہ تو کم از کم انسان دوسری چیزوں کو چھوڑ کے اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رخ کرے. اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈھیروں ڈھیر انعام ہے تیرے لیے بندے. تو ضرورت تو ہماری ہے، لیکن دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے انعامات کا ڈھیر لگا دیتا ہے کہ فرما دیا کہ فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر تمہیں اجر دوں گا، نفل ادا کرو تو فرضوں کے برابر تمہیں اجر دوں گا. اور روزے کا اجر کیا ہے؟ کتنا ہے روزے کا اجر؟ کسی کو معلوم ہے کتنا ہے روزے کا اجر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی یہ جو ہمارے لکھنے والے فرشتے ہیں نا, یہ نمازوں کا اجر بھی لکھتے ہیں, اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. یہ آپ کے صدقے کا اجر لکھ لیتے ہیں, یہ آپ کے عمر حج کا اجر لکھ دیتے ہیں, آپ کی تسبیحوں کا اجر لکھ لیتے ہیں, آپ کے قرآن پڑھنے کا اجر, لیکن روزے کا اجر وہ صرف یہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں فاطمہ نے روزہ رکھا, عائشہ نے روزہ رکھا, سعدیہ نے روزہ رکھا, بس اتنا لکھتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا کہ روزے کا اجر کتنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہیں دوں گا وہ اجر, وہ سرپرائز ہے تمہارے لیے. اور دیکھیں جب انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے نا, کوئی وزیر ہے, کوئی بادشاہ ہے, اور وہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو انعام دینا ہے, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ چھوٹا ایکسپیکٹ نہیں کرتے, کہتے اتنا بڑا بادشاہ ہے کوئی بڑی چیز دے گا؟ اللہ سے بڑا تو کوئی بادشاہ نہیں. جو وہ کہہ دے کہ میں تجھے خود انعام دوں گا, تو وہ انعام کتنا بڑا ہوگا. اور یہ ایک ایک روزے کے بدلے میں ہے, ایک ایک روزے کے بدلے میں. یعنی بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے کہ ہمارا, ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے کوئی اللہ کو فائدہ نہیں ہے, ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے کوئی اللہ کے خزانوں میں بڑھاوا نہیں آ جائے گا. یہ بھوکا پیاسا رکھنا کس لیے؟ تاکہ ہمارا نفس کنٹرول میں آئے, ہم برائیوں سے بچ جائیں. دیکھو فائدہ بھی ہمارا ہے, فائدہ اللہ کا کچھ نہیں ہے, فائدہ ہمارا ہے, لیکن اس فائدہ جو ہمیں ہی پہنچ رہا ہے اللہ اس کے اوپر انعام دے رہا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے وہ رب کریم. اس سے پتہ چلتا ہے وہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے آگ سے بچ جائیں, میرے بندے جنتیں پالے. دیکھ لیں سارا سال, واقعی آپ نوٹ کریں, ہم کبھی ویسے قرآن نہیں پڑھتے, سارا سال کبھی ہم ویسے مسجدوں میں نہیں جاتے جیسے رمضان کی برکتیں. آپ نے دیکھا نہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو یہی ہوتا ہے, ہائے دوبارہ ویران ہو جائیں گی. اب پورے سال کے لیے لوگ غائب, اگلے رمضان تک انتظار کرو. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اتنے پہاڑ برابر اور اس سے بھی بڑے بڑے انعامات رکھ دیے, چھوٹے چھوٹے کاموں پہ انعام رکھ دیے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر رات, یعنی یہ سب سے بڑی بات سن لیں آپ میری, اتنے سارے اور انعامات ہیں اس مہینے کے, بہت ساری برکتیں ہیں, کیا لے کر آ رہا ہے ہمارے لیے رمضان, بہت ساری باتیں, لیکن یہ ایک بات بہت اہم ہے, اور وہ یہ کہ اس میں ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, ہر رات. یعنی سبحان اللہ, اس رب کے پر قربان جائیں کہ جس نے اتنا پیارا انتظام کیا کہ لوگوں اپنے آپ کو اس دنیا میں ہی آگ سے بچا لو, اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ان میں لکھ لے کہ جن کی بخشش ہو جائے, میرا بھی اور آپ کا بھی, کہ کسی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو جو جتنے حاضرین مجلس ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام ان میں شامل فرما دے جن کو اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا. دیکھیں کلمہ گو جو ہے نا مسلمان, جو واقعی سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے, منافق نہیں, ان کے تین طرح کے انجام ہیں قیامت کے دن. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے, وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اور اس کے فرشتے صف در صف آ جائیں گے. اس وقت جب فیصلے شروع ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, اور ہار کے پیچھے 70,000 اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. لیکن یہ پوری امت کی بات ہے. اچھا, یہ بغیر حساب کتاب کے چلے گئے. دوسرے کلمہ گو کون سے ہیں؟ جو جنت میں تو جائیں گے, جہنم سے تو بچ جائیں گے, لیکن حساب کتاب کے بعد جائیں گے جنت میں. جہنم میں نہیں گئے, چلے گئے جنت میں, لیکن حساب کتاب, انویسٹیگیشن, پوچھ گچھ ہوگی ان کی. آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کے ساتھ اگر یہ ہوا ہو, نہیں تو سنا تو ضرور ہوگا آپ نے, کہ کبھی یہاں پہ ایئرپورٹوں پہ وہ بٹھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بیچارے جو لینے آئے ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں, اور وہ جو اندر ہیں ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بٹھایا ہوا, 8-8 گھنٹے گزر جاتے ہیں. किसी ने तो मुझे बताया, उन्होंने फोन कर दिया बाहर कि आप लोग अब घर चले जाएं, उस वक्त आना जब मैं फोन करूंगी। यानी इतना इतना लंबा टाइम वो बाहर वाले अलग परेशान, और जो अंदर वाला है उसका तो हाल ये होता है कि काटो तो लहू नहीं, इतनी बुरी हालत होती उसकी। हालांकि क्या है, पूछने वाले कौन से कुछ जान निकाल लेंगे, पूछ की ची कर रहे हैं ना, और हमें भी पता कि हमने कौन सा कुछ गलत किया, फिर भी हालत क्या होती है, कितनी बुरी हालत होती है कि पूछ गिछ हो रही है। और इमेजिन करें कि अल्लाह की अदालत में कोई खड़ा हो और उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, वो हिसाब किताब कितना मुश्किल होगा। इसीलिए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, इसका क्या माना है, इनसे पूछ गिछ नहीं होगी, आपने फरमाया पेशी तो सबकी होगी, अल्लाह के आगे तो सबको पेश होना होगा, जिसका आमालनामा देख के अल्लाह ताला फरमा दे अच्छा जा मेरे बंदे मैं तुझसे कुछ भी नहीं पूछता, ये है हिसाब यसीरा। तो ये वो लोग होंगे कि जिनको पूछ गिछ से गुजरना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कहीं जाके जन्नत में पहुंचेंगे, इनकी हालत क्या होगी। और तीसरी किस्म के मुसलमान ऐसे हैं जो किसी अजाब से, जहन्नुम से गुजर के जन्नत में दाखिल होंगे, वो भी मुसलमान हैं। ये तीन किस्म के मुसलमान होंगे क़यामत के दिन। तो अपने लिए दुआ कीजिए, हम सब को अल्लाह ताला पहली किस्म के लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमसे सवाल जवाब भी ना हो, या अल्लाह अजाब में भी ना दाखिल करना। तो ये वो मौका है जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है, चांस दे रहा है कि हम अपनी बख्शिश करवा लें, हम जहन्नुम से आज़ादी का परवाना ले लें। किसी रात में भी हमें ये परवाना मिल सकता है, किसी रात में भी अल्लाह ताला मेरा और आपका नाम फरिश्तों के सामने ले सकता है कि मैंने इसको जहन्नुम से आज़ाद कर दिया। तो फिर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए, फिर जहन्नुम से बचने के लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है कि किया तो ठीक है, ना किया तो कोई बात नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जहन्नुम में जाना। ये हमारी ज़रूरत है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम सब जहन्नुम से बच जाएँ, हम सब जन्नत में दाखिल हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर दो ही जगह हैं, या तो जन्नत है या जहन्नुम है। तो हम में से एक एक की ये ज़रूरत है, और इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी कोशिशों को तेज़ कर देना। और कोशिश कब से करनी है, रमज़ान की पहली से नहीं। देखें, आपने कभी रेस देखी है, और ख़ास तौर पे रेस जब शुरू होने लगती है, या वो रेस देखिए जिसमें से पीछे से दौड़ने वाला आगे आके अगले को पकड़ाता है कोई चीज़, वो फिर आगे दौड़ता है ना। जो दौड़ के आ रहा होता है उसके लिए आगे दौड़ना आसान है, जिसने शुरू करनी है वो तो स्टार्ट करने में ही अभी थोड़ी देर लेगा, फिर कहीं तेज़ दौड़ेगा। अगर हम पहली रमज़ान को कुरान खोलेंगे, पहली रमज़ान को हम पहला रोज़ा रखेंगे, पहली रमज़ान को ही हमने तस्बीह हाथ में पकड़नी है, पहली रमज़ान को ही हम तहज्जुद के लिए उठेंगे, तो फिर एक हफ्ता तो यकीन करें ये हाल होता है कि सर बांधे बंदा लेटा रहता है, हाय अब चाय नहीं पी ना तो आज सर दर्द है, हाय डिहाइड्रेशन हो गई है, हाय अब तो मुझे हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पूरा साल तो रोज़ा रखा नहीं। कुरान पढ़ने लगते हैं तो उस वक़्त भी क्या होता है, अटक अटक के मुश्किल से पढ़ते हैं, पूरा पारा तो दूर की बात है, दो चार सफ़े पढ़ने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए कब से शुरू करनी है तैयारी, तैयारी अब से शुरू करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग, अक्सर लोग एक महीने से बड़े गाफिल रहते हैं, और वो है शाबान का महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे, क्या वजह थी, रमज़ान की तैयारी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही पीर और जुमेरात का वैसे ही रोज़ा रखते थे, सुन्नत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही अय्याम बीत के रोज़े रखते थे, इसके बावजूद शाबान में बहुत रोज़े रखते थे ताकि रमज़ान की तैयारी हो जाए। तो रजब का महीना जो अभी है वो बीज डालने का महीना है, समझ लें, शाबान का महीना पौधे को पानी देने का महीना, और रमज़ान में फसल काटने का महीना। और जो चाहता है कि बीज भी रमज़ान में ही डाले, पानी भी रमज़ान में ही दे, और फसल भी रमज़ान में ही काटे, तो वो क्या क्या करेगा। इसलिए इसकी तैयारी पहले से करें। इसकी तैयारी जहाँ पे हमने अपने घरों को साफ़ सुथरा करना है, अपने फ्रीज़र भरने हैं, वहाँ पे ये तैयारी भी बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम अभी से हम क्या करें, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना शुरू करें। یہ شابان کے مہینے میں کم از کم یہ کریں تاکہ آپ کو پہلے روزے پہ سر میں درد نہ ہو. ابھی سے قرآن کریم کو کھول لیں تاکہ آپ پہلے روزے تک جب پہنچے تو تھوڑا تو کچھ پڑھ لیا اور تھوڑی سپیڈ بن گئی ہو آپ کی. تھوڑا تو آپ کو دیکھیں, امام شافعی جو تھے 60 قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں, سبحان اللہ. تو ہم سوچتے ہیں وہ کیسے کرتے تھے, ہم سوچتے ہیں نا دماغ میں سوچتے ہیں کہ کیسے کرتے تھے, ہم سے تو ایک بھی نہیں ختم ہوتا تھا, یہ کیسے کر لیتے تھے. ان کی زندگی میں فضولیات نہیں تھی, لغویات نہیں تھی, ایسی چیزیں نہیں تھیں جو ٹائم ویسٹنگ ہو, اس وجہ سے کر لیتے تھے. ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے, ایک تو یہ فونوں نے ہماری جان کھا لی ہے, جہاں پہ اس کا فائدہ ہے وہاں پہ اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے. اور وہ نقصان کیا ہے, نماز پڑھنے لگو تب گھنٹی بج رہی ہے, ہم تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو تب ٹیکسٹ آ رہے ہیں اس کی بیل ہو رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہے. ایک بات یاد رکھیے, رمضان اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے, لوگوں سے تعلق کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں سے تو سارے 11 مہینے اب روزوں سے لوگوں سے ہی تعلق رکھتے ہو نا, اس ایک مہینے کو اللہ سے تعلق جوڑنے میں لگاؤ. خدا را, میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں جس جگہ پہ بھی جاؤں گی وہاں پہ یہ کہوں گی, خدا را اپنے سیل فونز کو دور کر لیں. نہ تو آپ اتنی ویڈیوز بھیجیں کہ دوسرا دیکھنے میں, دیکھیں اس نے قرآن پڑھنا ہے وہ پہلے آپ کی ویڈیو دیکھے, بس سارا سال اس نے دیکھ لی نا ویڈیو, اس نے جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا, اب اس کو قرآن سے تعلق جوڑنے دیں, اس کو اللہ کا ذکر کرنے دیں. ویڈیو پہ ویڈیو اس کی, وہ میں بڑی خیر کی باتیں پھیلا رہی ہوں, بھائی خیر آپ سارا دن سارا وقت پھیلائیں, 11 مہینے آپ خیر پھیلائیں, جتنی آپ نے رمضان کے بارے میں چیزیں بھیجنی ہیں بھیجیں, لیکن رمضان میں کم از کم لوگوں کو بھی موقع دیں کہ وہ توجہ کر سکیں کسی طرف. اب وہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ آ رہے ہیں, اب فون پہ فون آ رہے ہیں, تو اس لیے فونوں کو ایک طرف رکھ دیں. جس نے ہمارا سب سے زیادہ ٹائم لیا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ کریں اور توجہ اللہ کی طرف کریں. آپ دیکھیں گے, آپ اپنے فون میں دیکھیے گا, چیک کریے گا کہ میں اپنا فون 24 گھنٹے میں کتنا یوز کرتی ہوں. اب تو فون میں وہ بتانا بھی شروع ہو گئے ہیں, میرے بچوں نے مجھے بتایا, مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ آپ نے پورے دن میں کتنا فون یوز کیا, یہ بھی آ گیا, 7 گھنٹے یوز کیا, 8 گھنٹے یوز کیا, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ دیکھیے گا اپنے گھر جا کے, اپنے بچوں سے پوچھیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کتنے گھنٹے آپ یوز کرتی رہی ہیں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ کئی گھنٹے آپ نے فون یوز کیا ہوگا, کئی گھنٹے, اور وہی گھنٹے آپ اپنے میزان کو بھر سکتے تھے. کچھ بھی نہیں اگر آپ نے کرنا تو الحمدللہ بول لو, تمہارا میزان بھر جائے گا. سورہ اخلاص پڑھ لو, تمہارے لیے جنت میں محل بن جائے گا. سبحان اللہ پڑھ لو, دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے انعامات رکھے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھ لو تو کتنا اجر مل جائے گا. ہمارے گھنٹوں کہاں جاتے ہیں, اسی وجہ سے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے, اسی وجہ سے ہماری توجہ لوگوں کے مسائل پہ رہتی ہے, اللہ کی طرف نہیں ہو پاتی, کیونکہ ہم ہر وقت ایک سیر پہ نکلے ہوئے ہیں اپنے فون کے ذریعے, کہیں باہر نہیں گئے. میں تو گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں, پورا رمضان ہو گیا, جب آپ فون پہ ہیں تو آپ باہر ہی سیر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ نصیحت پلے باندھ لیں, اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا اس کا سارا سال سلامت رہتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, یعنی رمضان آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پورا سال کیسے گزرنا ہے. اب فون کی بات ہی ہوئی ہے تو فون سے ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. آپ اپنے فون کو چارج پہ لگاتے ہیں, چارج جب 100% ہو جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو سارا دن چل جائے گا, اور چارج کم ہوا ہے تو پھر بڑی فکر رہتی ہے کہ ہائے چارج ہی بیچ میں نہ ختم ہو جائے, دن بھر جو یوز کرنا ہے. اب آپ دیکھیں رمضان بھی آپ کا چارجر ہے, اس سے آپ چارج لیتے ہیں پورے سال کے لیے. اگر چارج آپ نے 100% لے لی نا, پورا سال آپ کا نیکی میں گزرے گا, اور اگر بیٹری کم ہوئی, چارج کم لی, تو 2-4 مہینوں میں سارا رنگ اتر جائے گا. رمضان اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کا مہینہ ہے کہ آپ اس میں اتنا مضبوط کر لیں کہ پورا سال آپ کا اللہ سے تعلق رہے. پھر اس لیے رمضان کو ضائع نہیں کرنا, لغویات میں نہیں گزارنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کا دل ہوتا ہے, اگر دل سلامت ہے تو پورا جسم تندرست ہے, اگر دل میں کوئی خرابی آ گئی تو سارا جسم خراب ہو گیا. اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے, اگر اس کو آپ نے ضائع کر دیا تو سارے سال اس کو واپس نہیں لا سکتے. اس وقت کو یہ اتنا قیمتی ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ رمضان کے مطابق لوگوں کو جانچا کرتے تھے کہ فلاں کو اتنے رمضان ملے,
فلاں کو اتنے رمضان ملے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رمضان زندگیاں بدل دیتا ہے. رمضان آپ کے درجہ اگر یہاں پہ نا تو یہاں پہنچا سکتا ہے, وہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتا, یہ صرف رمضان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے درجے بلند ہو جائیں, آپ کے گناہوں کی بخشش جیسے اس مہینے میں ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتی. اور دو باتیں بہت خوف دلانے والی ہیں رمضان کے حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, بہت ہی ڈرانے والی. کیونکہ رمضان وہ سمجھ لیں مہینہ, جیسے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا اوپر لکھا ہوتا ہے ہینڈل ود کیئر, بہت فریجائل ہے, بہت ڈیلیکیٹ ہے. رمضان بھی سمجھ لیں ایسے ہی ہے, اس کو ہینڈل ود کیئر, اس کو لاپرواہی سے نہ گزارنا. کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے اوپر ایک ایک قدم رکھتے جا رہے تھے تو آمین بولتے جا رہے تھے. جب کوئی آمین بولتا ہے نا تو سمجھ لیں اس نے وہ دعا خود کر لی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, جب موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی تھی فرعون کے لیے, تو بدعا موسیٰ علیہ السلام نے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے تم دونوں کی دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا. دونوں کون؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے, وہ تو اکیلے تھے, تو دونوں کون؟ ہارون علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے اور صرف آمین بول رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا کو سن لیا. اس کا مطلب جب کوئی دعا کرتا ہے اور سننے والا آمین کہتا ہے تو گویا اس نے بھی وہی دعا کر لی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی چڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی, اور کوئی اس کا مطلب دعا کر رہا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں, کوئی ہوگا نا جو دعا کر رہا ہوگا. آمین کسی کی دعا پہ ہی آپ کہتے ہیں, اور وہ کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی, ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جبرائیل امین نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا. اس کا مطلب اس کے پاس چانس تھا, اس سے بہتر چانس کبھی نہیں ہو سکتا, اور اس نے اس چانس کو بھی نہ اویل کیا, وہ اس موقع سے بھی نہ فائدہ اٹھا سکا, تو پھر اس کی بخشش کب ہوگی اگر اب نہ ہوئی؟ تو اس کا مطلب اس مہینے میں اگر میری بخشش نہ ہو سکی نا تو میں گئی. پھر دعا کس کی ہے؟ جبرائیل امین کی. اور آمین کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ دعا کیسے نہ قبول ہو. دوسری جو ڈرا دینے والی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے, ان کی بس بھوک پیاس ہے, اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کا رت جگائی ہے بس, اور کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ان کو اس سے حاصل ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھ بھی رہے ہیں لیکن ان کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں روزے کو, ہم سوچتے ہیں روزہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز ہے روزہ. ٹھیک ہے, یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن صحیح ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے, روزہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے, یہ پورے جسم کا روزہ ہے. یہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے صرف کہ کھانا پینا اس میں نہ جائے, وہ تو اتنی احتیاط ہے کہ ہائے نمک بھی چکھ لوں کہیں میرا روزہ نہ خراب ہو جائے. لیکن جب پورے جسم نے روزہ نہیں رکھا اور یہ زبان یہ چل رہی ہے, یہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہی ہیں جو گناہ کی ہیں, جو حرام ہے, جو جھوٹ ہے, جو غیبت ہے, یہ جب چل رہی ہے تو روزہ نہیں ہے, روزہ نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ اور جھوٹی بات پہ عمل کرنا نہ چھوڑا اور بیکار باتیں نہ چھوڑی, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی. اس کا مطلب کیا؟ اس کا روزہ ہی نہیں ہے, وہ بس بھوکا پیاسا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا, یہ حاصل ہوا کہ ہم نے صرف منہ کا روزہ نہیں رکھنا, ہمیں یہ فکر ہے اندر کیا جا رہا ہے, جا تو کچھ چلا نہ جائے, کلی بھی کر رہے ہیں تو احتیاط سے, ہمیں یہ نہیں فکر کہ ہم سے باہر کیا آ رہا ہے, کیا چیزیں ہیں جو ہمارے سے ہو رہی ہیں, کسی کو تکلیف پہنچانا. ایون یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر روزے میں تم سے کوئی جھگڑا کرے تو کیا کرو, آگے سے نہیں کہ تو میں شروع کر دی, یہی مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا, نہیں تم کیا کہو کہ میں روزے سے ہوں, یہ جواب دو کہ میں روزے سے ہوں, یعنی میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتی, تم نے لڑنا ہے تو میں تو روزے سے ہوں. جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا روزے میں, رفس, رفس کیا ہوتا ہے کہ ایسے کوئی بھی کام کرنے جو آگے جا کے میاں بیوی کے تعلق تک جائیں, ان سے پرہیز کرنے کو فرمایا. شور شرابے سے پرہیز کو کرنے کو فرمایا کہ شور شرابے نہ کرو, آئے میرا روزہ, آئے میرا روزہ, روزہ ہے تو ایسے شور مچاتے ہوئے نہ پھرو, بلکہ روزے میں تحمل کے ساتھ رہو, وقار کے ساتھ رہو, پتہ چلے کہ روزہ ہے آپ کا, بچوں کو پتہ چلے آج ہماری ماں کا روزہ ہے, اس طرح سے نہیں کہ ان کے اوپر غصہ کر کے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں ماں کا آج روزہ ہی ہے, اور اس طرح رہو ایسے وقار کے ساتھ, تحمل کے ساتھ کہ ہر ایک جاننے والا, ہر ایک دیکھنے والا کہے کہ اس کا روزہ ہے, یہ کتنے اطمینان کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے منع فرمایا, جہالت سے, کہ کوئی جہالت کا کام نہ کرو, اگر تم سے کوئی جہالت برتتا ہے تو تم نے آگے سے جہالت نہیں برتنی, اگر کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے تو تم نے آگے سے جھوٹ نہیں کہنا, کوئی غیبت کر رہا ہے تو تم نے آگے سے غیبت نہیں کرنی, ورنہ کیا ہوگا, یہ روزہ ڈھال نہیں رہے گا. ویسے روزہ ڈھال ہے انسان کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے, روزہ پھٹ جائے گا, اس ڈھال میں سوراخ ہو جائے گا, یہ ڈھال آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گی. لیکن جو انسان ایسا روزہ رکھے کہ پورے جسم کا روزہ رکھ رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری دی, فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے ایسے دو شرائط کے ساتھ, دو شرائط کے ساتھ جو روزہ رکھے گا اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا, اور وہ دو شرائط کیا ہیں, ایمان اور احتساب. ایمان کا مطلب کیا, کہ ہم یہ مانیں اللہ تو میرا رب ہے, اللہ تو نے حکم دیا تھا نا تو میں روزہ رکھ رہی ہوں, اللہ تیری خاطر میں بھوکی پیاسی رہ رہی ہوں. اور احتساب کا مطلب کیا, کہ انسان یہ سوچے اللہ مجھے اس سے کیا چاہیے, تیری بخشش چاہیے, اللہ تیری رضا چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے جنت چاہیے اس کے ذریعے, یہ خواہش رکھا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہے, نہیں یہ لالچ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے قرآن میں کہ اس کے لیے دوڑ لگاؤ, اس جنت کے لیے, مغفرت کے لیے بھاگو, سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے اس جنت کے لیے جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مانگے اللہ سے, اللہ مجھے جنت چاہیے, اللہ مجھے بخشش چاہیے, اللہ مجھے تیری رضا چاہیے. تو جو ان دو چیزوں کے ساتھ, اس لیے نہیں روزہ رکھتا کہ میرا ویٹ لوز ہو جائے, اس لیے نہیں روزہ رکھتا کہ سارے ہی رکھ رہے ہیں اب کیا کروں, اس لیے نہیں روزہ رکھتا کہ اب گھر میں کچھ پکنا ہی نہیں تو چلو اس سے بہتر روزہ ہی رکھ لوں, بلکہ وہ کس لیے رکھتا ہے, اللہ تیری خوشنودی چاہیے. تو فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو انسان انہی دو شرائط کے ساتھ قیام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے, ایمان اور احتساب. اور اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے, اس نے, اللہ تعالیٰ نے رات کے شروع کے اوقات میں بھی آپ کے لیے وہی اجر رکھ دیا جو آخر اوقات میں ہے, یعنی آپ جو تراویح پڑھتے ہیں اس کو بھی قیام اللیل کہہ دیا گیا کہ وہ بھی قیام ہے. اب آپ کو رات کو ایک بجے دو بجے اٹھنا اگر مشکل لگتا ہے تو شروع رات میں قیام کر لو, جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, تو وہی اجر پاؤ گے. سحری سے تھوڑا پہلے اٹھو, وہ آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت مصلے پہ بیٹھو اور اللہ کے سامنے رو. رمضان میں انٹر کیسے ہو, اس طرح انٹر ہو دل کو صاف کر کے, دل میں کینے اور بغض نکال کے, اور عاجزی کے ساتھ, یہ دو چیزوں کے ساتھ انٹر ہو رمضان میں. ایک سوچو کہ میرے دل میں کس کس کے لیے برائی ہے, چھوڑو میں نے اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا, اللہ مجھے معاف کر دے بس اس مہینے میں, میں نے فلاں فلاں کو معاف کیا, چلو جانے دو جو باتیں ہوئیں وہ ہوئیں, اب نہیں میں نے ان کو سوچنا. تو دل کو صاف کریں, کیونکہ اب اس دل میں کیا آنے والا ہے, قرآن آنے والا ہے, اللہ کی محبت آنے والی ہے, نیکیوں کا شوق آنے والا ہے. دیکھیں جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ انسان کو نیکی سے محروم کر دیتے ہیں, جس دل کے اندر یہ گناہ ہے کہ کینے بھرے ہوئے, بغض بھرے ہوئے, اس کی نفرت, اس کی نفرت, اس دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اس لیے رمضان میں داخل کیسے ہونا ہے, دل کو صاف کر کے, اور کیسے ہونا ہے, عاجزی کے ساتھ کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, اللہ تعالیٰ میں رمضان کا مہینہ شروع تو کر رہی ہوں، اللہ عید جب آئے تو اس وقت تک مجھے پاک صاف کر دینا گناہوں سے. جس کا رمضان، وہ کہتے ہیں نا ایسے جس کی زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے رمضان ہے، تو اس کی موت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے عید. تو ایسے ہی واقعی زندگی پوری گزارنی ہے، اسی طرح اپنے دل کو ہم صاف رکھیں. لیکن خاص طور پہ رمضان کی تیاری میں دل کی تیاری کی ضرورت ہے، خاص طور پہ. باقی چیزوں کی تیاریاں تو الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں، لیکن دل کی تیاری کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو ضرور جانچیں، اپنے دل کا ضرور احتساب کریں، ضرور دیکھیں میرے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے اللہ سے دور کر دیتی ہیں، تاکہ یہ کہیں افیکٹ نہ کریں. یہ بیماریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں اتنا پیارا، یہ جیسے اوپن ہاؤس ہوتا ہے، اوپن ہاؤس لگایا ہوا ہے، اوپن ہاؤس میں انہوں نے دیکھیں چیزیں سجائی ہوتی ہیں، بڑا اچھا ماڈل ہوم ٹائپ کر کے اس کو رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو سجا دیا ہے اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں، یہ میری جنت سج جات ہوں روزے داروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جنت کو سجا رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں، حالانکہ جنت تو وہاں سج رہی ہے، لیکن ہمیں کیوں زمین پہ بتا دیا گیا؟ تاکہ ہم شوق کریں اس کا، تاکہ ہم شوق سے عبادت کریں، شوق کے ساتھ نیکیاں کریں اور آگے بڑھ بڑھ کے کریں. اس میں یہ رکھیں کہ اپنا کوئی وقت ایسا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں زبان تر نہ ہو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کو اس میں جاری رکھیں. اور قرآن کریم کی تلاوت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ قرآن کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہ روزوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کا مہینہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ اس مہینے میں قرآن کو سب سے زیادہ آپ نے پکڑنا ہے، کہ جس پہ سب سے زیادہ وقت گزرے وہ ہے قرآن. چاہے اس کو تلاوت کر رہے ہیں، چاہے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، چاہے اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، چاہے اس کو سن رہے ہیں، چاہے دورہ قرآن میں بیٹھے ہوئے، لیکن قرآن کے ساتھ بس تعلق مضبوط کرنا ہے اس مہینے میں، کیونکہ یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ. اور پھر جو لوگ اس مہینے سے فارغ ہوتے ہیں، واقعی پھر بخشش کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں، عید تو اصل ان کی ہوتی ہے، ان کی تھوڑی ہے کہ جو بس رمضان وہ کیسے ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ، نہیں. عید ان کے لیے ہوتی ہے جو واقعی رمضان سے کچھ لے کر نکلتے ہیں، ان کے لیے واقعی پھر خوشی ہوتی ہے. اور جنہوں نے رمضان کو ایسے دیکھا جیسے ہم ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، دیکھا اور اٹھ گئے، ایسے ہی رمضان آیا اور چلا گیا، دیکھتے ہی رہ گئے، ان کو کیا حاصل ہوگا؟ اصل چیز ہے کہ ہم واقعی وہ لوگ بنیں جو محنت کرنے والے ہیں اس مہینے کے اندر، جو اپنے تقویٰ کو امپروو کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہمارا باقی مہینوں میں بھی اللہ سے تعلق رہتا ہے، نماز وغیرہ رہتی ہے، قرآن کا پڑھنا رہتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا نا. اس لیے اس مہینے میں خاص اپنی چیزوں کے اوپر توجہ دیں. اور اسی وجہ سے ہم اپنا رمضان کا جو پروگرام رکھتے ہیں آج کی نیکی کے نام سے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ کس طرح یہ اپنا جذبہ فریش رکھا جائے، کیونکہ ہم آج سنیں گے کیا ہوگا کل تک بھول جائیں گے، پورا شعبان کا مہینہ گزرے گا جب تک رمضان آ جائے گا اس میں سے کوئی بات یاد ہی نہیں رہنی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے ہر دن میں سنو اور نیکیوں کا اپنے اندر جو جذبہ ہے اس کو تازہ رکھو، کیونکہ نیکی کا جذبہ بھی مرجھا جاتا ہے، کچھ دن بعد ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہمیں کوئی ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہر روز آپ کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس لیے اس پروگرام کو بھی ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ جذبہ فریش رہے، تازہ رہے آخر رمضان تک. اور اس میں آپ کو بہت سے نیکیوں کے طریقے بتائے جائیں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں نیکیاں. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی کیوں رکھا؟ تقویٰ کے لیے، کہ انسان کے اندر تقویٰ کا جذبہ پیدا ہو. تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جذبہ، کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں مجھے آگے کہے گا، کوئی اور میرے اوپر داروغہ بن کے نہیں کھڑا ہوگا، مجھے خود اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. آپ دیکھیں جب ہمارے بچے ہیں نا، ہم ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کرو تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں ایسے کروں گی ایسے کروں. اب ہم بڑے ہو گئے، ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو خود سیدھا کرنا ہے. دل نہیں کرے گا اٹھنے کا، لیکن اٹھنا ہے. رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم جتنا آگے پیچھے سوتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ سونے شروع ہو جائیں. روزہ رکھ کے بھائی سوئے میں ہیں سوئے میں ہیں اور اٹھ ہی نہیں رہے, بھائی روزہ رکھا ہوا ہے. یہ سونے کا مہینہ تو نہیں ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا مہینہ ہے کہ کچن میں ہمارا ٹائم زیادہ لگنے لگے, بلکہ ٹائم کم لگنا چاہیے, اب کم لگنا چاہیے پہلے سے. اپنی زندگیوں کو ہم ایسا بنائیں کہ یا پہلے سے ایسی تیاری کر کے رکھیں کہ رمضان میں کم سے کم ٹائم کچن کا ہو. کوئی ایک مہینہ تو ہم کھانے پینے سے فراغت لیں یا کہ زیادہ کر دیں. کہتے ہیں نا رمضان فاسٹنگ کا مہینہ ہے, فیسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے. ہم وہ دعوتیں اڑانے شروع کر دیں, افطاریاں بڑی بڑی کرنا شروع کر دیں اور سو رہے ہیں اور بس اٹھ رہے ہیں اور وہ بس ہم افطاریاں کر رہے ہیں, چلو روزہ ہو گیا ہمارا. یہ کیسا روزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تقویٰ کو بڑھانے کے لیے یہ کیا تھا کہ آپ کا تقویٰ بڑھے, آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر میں حلال, دیکھو کھانا حلال ہے, اس سے میں پرہیز کر رہی ہوں تو مجھے حرام سے کتنا پرہیز کرنا چاہیے. اگر میں نے حلال کو چھوڑ دیا ہے تو کیا حرام جائز ہو گیا؟ حرام تو پہلے بھی جائز نہیں تھا, رمضان میں کیسے حرام کی طرف جا سکتے؟ اور رمضان کے اندر جو گناہوں کی انٹینسٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن ایسے ہی ہے جیسے آپ باہر کھڑے ہو کے کوئی غلط بات کریں تو وہ بھی غلط ہے, لیکن مسجد کے اندر آ کے کوئی گناہ کی بات کریں تو وہ زیادہ بڑھ جاتی نا, اس کا گناہ زیادہ سنگین. حرم میں جا کے کریں گے تو اور بھی سنگین ہے. بھائی حرم میں کھڑے ہو کے کر رہے ہو, اسی طرح غیر رمضان میں بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب آپ رمضان میں گناہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اتنے مقدس مہینے کے اندر پھر بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے رمضان میں اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ میں گناہوں سے بچوں. جو چیزیں, جو مجلسیں یا جو جگہیں آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں, ان سے خود کو پہلے ہی بچا لیں. ضروری ہے کہ ہم ان میں اپنے آپ کو ڈالیں اور پھر اپنا ہی امتحان لیں؟ نہیں, ان مجلسوں سے دور رہیں. اس لیے رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ سبحان اللہ, ہمارے جو بڑے تھے, بزرگ ہوا کرتے تھے, وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کے لیے دعائیں کرنے لگتے تھے. اللہم بلغنا رمضان, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا, اللہ ہمیں اتنی زندگی دینا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے خیر و عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ. ان کو اتنا پیارا لگتا تھا رمضان. کئی لوگوں کے لیے بوجھ ہوتا ہے نا, ان کو بوجھ نہیں تھا, ان کو پتا تھا کتنا بڑا انعام ہمیں تو ملنے والا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پانچ نمازیں ہیں, پانچ نمازیں اور جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں, صغیرہ گناہ. یعنی صرف اگر ہم رمضان تک پہنچ بھی گئے نا تو بیچ میں جتنے گناہ ہوئے صغیرہ گناہ, وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا. سوچیں رمضان تک پہنچنا ہی کتنی بڑی بابرکت چیز ہے کہ جس کو زندگی میں ایک رمضان ملا پھر دوسرا مل گیا, اس کے بیچ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کہ کون میرے بندے ہیں جو رمضان کے اندر محنتیں کر کے مجھے راضی کر لیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی تیز دوڑ لگاتے ہیں, ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھتے ہیں. اور ہر ایک برابر اجر نہیں لے سکے گا, جو جتنی محنت کرے گا اتنا پا لے گا. جب رمضان ختم ہوگا تو کئی لوگ فرسٹ پوزیشن پہ ہوں گے, کئی سیکنڈ پہ ہوں گے, کئی تھرڈ پہ ہوں گے, کہیں انہیں کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے آگے بڑھنے والوں میں ہو, سبقت لے جانے والوں میں ہو. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے, بیمار ہیں, وہ اصل میں جانتے ہیں کہ کیا قدر و قیمت ہے اس روزے کی اور کیا قدر و قیمت ہے ان راتوں کے جاگنے کی. ہمیں چونکہ روزہ مل جاتا ہے جو صحت والے ہیں اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں, ان کو پھر اتنی قدر نہیں رہتی. ان سے جا کے پوچھیں جو نہیں رکھ پاتے, وہ کہتے ہیں ہائے کاش ہم بھی رکھ کے اتنا بڑا اجر لے لیتے, لیکن ہم ہائے ہائے کرتے ہیں روزے آ گئے. تو نہیں, روزوں کو ایسے نہیں ویلکم کرنا, خوشی کے ساتھ ویلکم کرنا ہے, جیسے ہمارے بڑے کیا کرتے تھے کہ وہ خوش ہوتے تھے کہ رمضان آ گیا, بخشش کا مہینہ آ گیا, جنت پانے کا مہینہ آ گیا. آپ دیکھ لیں کہیں ہیں آج وہ قبروں میں پڑے میں, ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس چانس ہے ابھی, اللہ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نیکیاں سمیٹ لیں, تو نیکیاں بھر لو اپنے پاس جتنی بھر سکتے ہو. لوگوں یہ موقع روز روز نہیں آتے, پتہ نہیں ایک اور رمضان آئے کہ نہیں آئے, پتہ نہیں اس رمضان تک بھی ہم پہنچیں کہ نہیں پہنچیں, لیکن اگر مل جاتا ہے تو ڈیلے نہ کرنا, اس سے فائدہ اٹھانا. اللہ تعالی ہم سب کو موقع دے کہ ہم اس رمضان تک خیر، عافیت، ایمان کی سلامتی اور صحت کے ساتھ پہنچے، اور اس میں اللہ کو راضی کر سکیں اور ڈھیروں نیکیاں کما سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔